بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹا، کسی سے برادری کا رشتہ اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک یہ نہ جان لو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ پس جب تم اس کے حال سے اچھی طرح باخبر ہو جاؤ اور اس کی معاشرت سے راضی ہو جاؤ تو اس کے ساتھ برادری کا رشتہ استوار کرو، بشرطے کہ اس کی بنیاد غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور سختی کے موقع پر ساتھ نبھانے پر ہو۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام دعوت الہی سماعت فرمائیں گے۔ دعوت الہی کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ بات الفاظ کی نہیں، لہجے کی ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ آدمی بیماری کے ڈر سے کھانا تو چھوڑ دیتا ہے مگر آخرت کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ فوجی کارروائی سے ایران کا ایٹمی پروگرام نہیں رکے گا۔ ایران اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ نے جدہ میں ہونے والی اپنی دو طرفہ ملاقات میں باہمی تعلقات اور مغربی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے ہندوستان کی طرف سے ٹیرف میں کمی کے ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اور پارا چنار کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے کینسر اور دل کی بیماریوں میں مبتلا 300 بچے جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ فوجی کارروائی سے ایران کا ایٹمی پروگرام نہیں رکے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران کی جوہری صلاحیت کو حملے کے ذریعے ختم کرنا ممکن نہیں۔ ہم جوہری ٹیکنالوجی حاصل کر چکے ہیں اور یہ ہمارے سائنسدانوں کے ذہن میں محفوظ ہے، اس کو ہرگز تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی عرب میں OIC وزراء خارجہ کے اجلاس کے موقع پر انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ ایران پر اقتصادی پابندی اور دباؤ بڑھا رہے ہیں، پابندیاں اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ سید عباس عراقچی نے خبردار کیا کہ ایران پر صہیونی حکومت کے حملے کے نتیجے میں پورے خطے میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ عراقچی نے دو ریاستی فارمولے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس فارمولے سے فلسطینی عوام کے حقوق محفوظ نہیں ہوں گے۔ سید عباس عراقچی نے فلسطینی حقوق کے تحفظ کے لیے دو ریاستی حل کو مسترد کرتے ہوئے تہران کے موقف کا ایک بار پھر اعادہ کیا۔ جدہ میں صہیونی جارحیت اور فلسطینی عوام کے خلاف جرائم کا جائزہ لینے کے لیے منعقد ہونے والی اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سید عباس عراقچی نے ایران کے فلسطین سے متعلق مضبوط موقف کو اجاگر کرتے ہوئے تہران کی حمایت کو ناقابل تردید قرار دیا اور کہا کہ مسئلہ فلسطین میں ایران کی غیر متزلزل حمایت اور عزم ہر حال میں برقرار رہے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے دو ریاستی حل کو مسترد کرتے ہوئے اسے فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ میں ناکام قرار دیا اور اس کے بجائے واحد جمہوری ریاست کو واحد قابل عمل حل کے طور پر پیش کیا۔ سید عباس عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران فلسطین کے تمام اصل باشندوں کی نمائندگی کرنے والی ایک جمہوری ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے گزشتہ 16 ماہ سے جاری صہیونی جارحیت اور نسل کشی کے دوران غزہ کے عوام کو درپیش ناقابل بیان درد اور مصائب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ میں شہداء کی تعداد 48,446 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ شام میں سیکیورٹی فورسز کی معزول صدر بشار اسد کے حامیوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری جانب ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران شام کے حالات پر مکمل اور گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سیرین ابزرویٹری کے مطابق جمعرات سے جاری جھڑپوں میں 213 سیکیورٹی اہلکار اور جنگجوؤں سمیت 524 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ساحلی علاقے میں ہونے والی جھڑپوں میں سیکیورٹی فورسز اور اتحادی گروپوں کے حملوں میں 311 شہری مارے گئے ہیں۔ شام کے علاقوں لازکیہ اور ترتوس میں جولانی سے وابستہ مسلح افراد سے عوام کی جھڑپوں اور بعض علاقوں کے جولانی کے افراد کے کنٹرول سے نکل جانے کے بعد شہر ترتوس میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ لازکیہ اور ترتوس کے عوام جولانی کی عبوری حکومت کی پالیسیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مظاہرے تک کیے۔ دریں اسنا ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شام میں بڑھتے ہوئے تشدد اور عدم استحکام پر کہا ہے کہ تہران شام کے حالات کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے شام کے مختلف علاقوں میں بڑھتے ہوئے تشدد اور عدم استحکام پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایران کے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے اسماعیل بقائی نے شام کی سلامتی، استحکام اور علاقائی خود مختاری کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ شام کی عبوری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ انہوں نے شام میں تمام نسلی اور مذہبی گروہوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی کے فروغ پر تاکید کرتے ہوئے ہر قسم کے تشدد، خون ریزی اور بیرونی خطرات، خصوصاً اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ شام میں عدم استحکام تیسرے فریق، خاص طور پر صہیونی حکومت کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اس بحران کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے اور خطے میں مزید بدامنی کو ہوا دے۔ شامی شہریوں کے قتل عام پر عالمی اداروں نے ڈرامائی خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ابو محمد جولانی حکومت سے وابستہ ناصر کے ہاتھوں شام میں عام شہریوں کے بڑے پیمانے پر قتل عام کے حوالے سے عالمی اداروں کی خاموشی ان اداروں کے دوہرے معیارات کو ایک بار پھر ثابت کرتی ہے۔ ابو محمد جولانی حکومت سے وابستہ ناصر نے گزشتہ رات اس ملک میں عام شہریوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا۔ بین الاقوامی اداروں، خصوصاً سلامتی کونسل نے اتنے بڑے پیمانے پر عوام کے قتل عام پر کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ شام میں برسر اقتدار حکومت کے سربراہ ابو محمد جولانی نے گزشتہ رات شمالی علاقوں میں اس ملک کے عوام کے مظاہروں کے رد عمل میں کہا کہ ہم امن و امان کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ شام میں بشار اسد کی حکومت سے وابستہ فورسز ملک کو افراتفری میں ڈالنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں او آئی سی کا خصوصی اجلاس ایک بیان جاری کیے جانے کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے 20ویں اجلاس کے اختتامی بیان میں تمام رکن ملکوں نے فلسطینیوں کے جبری انخلاء کی تجاویز کی سخت مخالفت اور اس کا سنجیدگی سے مقابلہ کرنے کے عزم پر زور دیا۔ اجلاس کے شرکاء نے اسی طرح شام پر اسرائیل کے حملے اور جارحیت کی بھی مذمت کی۔ او آئی سی کے جدہ اجلاس کے اختتامی بیان میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے مصر کی تجویز کو بھی پہلے مرحلے میں منظوری دیے جانے کی اطلاع دی گئی۔ او آئی سی کے اراکین نے اسی طرح شام کی اس تنظیم میں واپسی کا بھی اعلان کیا۔ واضح ہے او آئی سی کا 20ویں اجلاس اسلامی جمہوری ایران کی تجویز پر جدہ میں جمعے کو منعقد ہوا، جس میں فلسطین پر صہیونی حکومت کی جارحیت اور فلسطینیوں کی جبری کوچ کی سازشوں کے سدباب پر غور کیا گیا۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے جدہ میں ہونے والی اپنی دو طرفہ ملاقات میں باہمی تعلقات اور مغربی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس کے موقع ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یمن کی عوامی تنظیم انصار اللہ نے صہیونی حکومت کو انتباہ دیا ہے کہ چار دنوں میں غزہ کو انسانی امداد کی فراہمی کا سلسلہ بحال نہ ہوا تو دوبارہ حملے شروع ہو جائیں گے۔ یمن کی استقامتی تنظیم انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین حوثی نے صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں انسانی امداد میں رکاوٹ پیدا کیے جانے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی استقامت نے اپنے وعدوں پر عمل کیا ہے جبکہ صہیونی حکومت نے معاہدے کی کئی مرتبہ خلاف ورزی کی ہے۔ یاد رہے نتنیاہو حکومت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا دوسرا دور ناکامی کے قریب۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے ہندوستان کی طرف سے ٹیرف میں کمی کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کانگریس کے ترجمان پون کھیڑا نے امریکی صدر ٹرمپ کے دعوے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ سچ ہے کہ ہندوستان نے ٹیکس میں کمی پر رضامندی ظاہر کی ہے تو یہ مودی حکومت کا اقتصادی سرنڈر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ہندوستانی معیشت پر سنگین اثر پڑے گا۔ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے پر پارلیمنٹ کو اعتماد ملے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہندوستان نے اپنے ٹیکس پر کافی حد تک کمی کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، تاہم ٹرمپ کے اس بیان پر ابھی تک ہندوستانی حکومت کی جانب سے کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین سرحدی راستہ بدستور بند ہے جس کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو گئی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین بارڈر پر فائرنگ کا سلسلہ تھم گیا، تاہم سرحدی راستہ بدستور بند ہے اور دو طرفہ تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں سرحدی کشیدگی کے باعث طورخم تجارتی گزرگاہ 15 روز بھی بند رہی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فائرنگ کا سلسلہ تھم چکا ہے، تاہم سرحدی راستہ بدستور بند ہے جس کے باعث پاک افغان دو طرفہ تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل ہے۔ پاکستان کے سیکورٹی ذرائع کے مطابق جھڑپوں میں مجموعی طور پر 8 ایف سی ایل کار زخمی ہوئے جبکہ افغان فورسز کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے تمام افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان سے نکلنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے اس کے ساتھ ہی غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کو بھی 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا کہ حکومت نے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکی 31 مارچ تک رضاکارانہ واپسی یقینی بنائیں۔ بیان میں کہا گیا کہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی بے دخلی کا عمل 1 اپریل 2025 سے شروع کر دیا جائے گا اور ان کی باوقار واپسی کے لیے پہلے ہی مناسب وقت دیا جا چکا ہے، تاہم پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ بے دخلی کے دوران کسی سے ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا اور واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور طبی سہولیات کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے۔ پارا چنار کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کینسر اور دل کی بیماریوں میں مبتلا 300 بچے جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کرم نے صدر پاکستان کو خط لکھ کر ٹل پارا چنار سڑک کھولنے کی اپیل کی ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کرم نے صدر پاکستان کو خط ارسال کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ ٹل پارا چنار روڈ گزشتہ 154 دنوں سے بند ہے۔ روڈ بندش سے پارا چنار میں انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ روڈ بند ہونے سے اب تک 300 بچے کینسر، دل کے مریض اور ذیابیطس کے مریض زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ تعلیمی ادارے بند ہونے سے طلبا کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے، علاقے کی معاشی حالت تباہ ہو چکی ہے، بازار بند پڑے ہیں، پارا چنار میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے علاوہ باقی تمام سرکاری آفس کام کر رہے ہیں، صدر پاکستان روڈ بندش کا نوٹس لے۔ خط میں بار کونسل نے کہا کہ صدر پاکستان متعلقہ حکام کو روڈ کھولنے اور امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے احکامات جاری کرے۔ پارا چنار میں ججز اور عدالتی عملے کی موجودگی یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پارا چنار پریس کلب کے باہر راستوں کی بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاجی دھرنا ساتویں روز بھی جاری رہا۔ مظاہرین کا راستہ کھولنے اور متاثرین کے لیے فوری ریلیف پیکج کا مطالبہ کیا ہے۔ دھرنے کے منتظمین کے مطابق عوام کی بڑی تعداد اس دھرنے میں شریک ہے اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی۔ دعوت الہی،
ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا، ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا۔
دعوت الہی لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے آداب اور تقاضوں پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
یا رمضان یا شہر الہدى، یا شہر شهر البركات يا شهر الحسنات.
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی عظمت و فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں، رمضان المبارک خداوند عالم کے ہاں سب سے بہترین مہینہ ہے، اس کے دن تمام دنوں سے بہترین ہیں، اس کی راتیں سب سے اول اور اس کا ایک ایک لمحہ بہترین لمحات میں سے ہے۔ اس مہینے میں انسان کا نفس تسبیح پڑھتا ہے، اس میں سونا عبادت، عمل مقبول اور دعا مستجاب ہوتی ہے۔ بس اس مہینے میں صحیح نیت اور پاکیزہ دل سے اپنے پروردگار کے سامنے دست دعا بلند کرو تاکہ تمہیں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق دے۔ رمضان المبارک کی ایک پہچان مسلمانوں کے لیے معینہ وقت کے اندر کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، لیکن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے علاوہ دوسرا کون سا ایسا عمل ہے جسے بہترین اور برترین عمل کہا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کے بارے میں دیے گئے مخصوص اور معروف خطبے کے بعد پوچھا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا سے پوچھا، رمضان المبارک کے بہترین اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اس ماہ کے بہترین اعمال اپنے آپ کو محرمات یعنی حرام چیزوں سے بچانا ہے۔
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران۔
ماہ رمضان المبارک میں روزہ دار بھوک اور پیاس برداشت کر کے اس وقت تک مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتا جب تک خدا کی طرف سے حرام کردہ اعمال اور افعال سے اپنے آپ کو نہ بچائے۔ اس ماہ مبارک میں روزہ دار تحمل اور برداشت کی تربیت اور تحمل کی قوت پیدا کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے اور تقوی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ تقوی حقیقت میں وہ احساس ذمہ داری ہے جو ایمان کو راسخ کرتی ہے اور انسان کے وجود پر غالب ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ گناہ سے پرہیز کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تقوی نیکی، پاکیزگی اور عدل و انصاف کی طرف دعوت دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان تقوی کی اس منزل پر فائز ہوتا ہے کہ خوف خدا سے حرام کام انجام نہیں دیتا۔ البتہ بعض اوقات تقوی کی وجہ سے انسان نہ صرف حرام کام انجام نہیں دیتا بلکہ مکروہات اور مشکوک اعمال سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ اس طرح کے تقوی کو تقوی خاص کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ تقوی کی مثال یہ ہے کہ متقی نہ صرف حرام اور مشکوک چیزوں سے پرہیز کرتا ہے بلکہ حلال چیزوں کو استعمال کرنے میں بھی احتیاط برتتا ہے۔ ایک عارف سے تقوی کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا، انسان جب کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان کانٹوں سے بھری ہوئی زمین سے گزرتا ہے تو کتنی احتیاط سے گزرتا ہے کہ کوئی کانٹا اس کے دامن یا پاؤں کے کسی حصے پر نہ لگ جائے۔ ایک متقی شخص بھی اس دنیا میں اپنے کاموں میں اتنا ہی احتیاط کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح کانٹے دار جھاڑیوں میں سے چلنے والا شخص اپنے آپ کو کانٹوں سے بچا کر چلتا ہے۔ بس جو شخص اس دنیا میں اپنے آپ کو جس قدر گناہوں اور حرام امور سے بچائے گا وہ اتنا ہی خدا کے نزدیک ہوگا، اور یہی تقوی الہی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک ماہ کے مسلسل روزے انسان کو کئی نفسیاتی بیماریوں اور بری عادتوں سے بچانے میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ روزہ دار رمضان المبارک کی وجہ سے اپنی زندگی کے اندر نمایاں تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے اور خداوند عالم کی قربت کے حصول کے لیے نئے نئے راستے تلاش کر سکتا ہے۔ رمضان انسان کے ارادوں اور عزم کو پختہ کرنے میں بھی بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے۔ جو انسان روزے کی وجہ سے اپنے جسم کو ناز و نام اور اپنے شکم کو ہر قسم کے مزیدار اور لذیذ کھانوں سے پرہیز کرنے پر تیار کر لیتا ہے، اس سے اس کے بدن کی مدافعانہ قوت اور خواہشات پر بھی قابو پانے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس طرح اس کا بدن اور روح دونوں قوی ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ایسا پودا جو دریا یا ندی کے کنارے اگتا اور پرورش پاتا ہے، اگر اسے ایک دن پانی میسر نہ آئے تو وہ خشک ہو جاتا ہے اور اس کی سرسبزی و شادابی ختم ہو جاتی ہے. لیکن صحرا اور پانی کی عدم موجودگی اور دھوپ اور گرمی کے باوجود اپنی زندگی اور شادابی کو برقرار رکھتا ہے. روزہ انسان کے اندر اسی طرح کی قوت و توانائی پیدا کرتا ہے اور انسانی جسم کو مستحکم اور مشکلات کے مقابلے میں قوی اور مضبوط بنا دیتا ہے. اس کی قوت استقامت بڑھ جاتی ہے. روزہ دار انسان روزے کی طاقت سے اپنے سرکش نفس کو بھی رام کرنے میں کامیاب رہتا ہے اور اپنے قلب و ذہن کو بھی نور الہی سے منور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقوی کی طرح روزے کی بھی کئی مراتب ہیں. عرفاء نے روزے کو تین قسموں میں تقسیم کیا ہے، ایک عام روزہ، دوسرا خاص اور تیسرا خاص الخاص. عام روزہ کھانے پینے اور شہوانی خواہشات سے پرہیز ہے. جب کوئی روزہ دار کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے اور ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہے جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں، تو اس کا دینی فریضہ ادا ہو جاتا ہے. یہ روزے کی کم ترین قسم ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ خداوند عالم نے روزہ دار پر جو آسان ترین ذمہ داری عائد کی ہے وہ کھانے پینے سے اجتناب ہے. فرزند رسول امام زین العابدین دعائے حلول ماہ رمضان میں فرماتے ہیں، روزے کے وسیلے سے ہمارے چاہنے والے اپنے بدن کو 10 قسم کے گناہوں سے بچاتے ہیں اور انہیں خداوند عالم کی خوشنودی کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ کانوں کو بےہودہ گفتگو سے بچاتے ہیں، آنکھوں کو لاہو لہب سے محفوظ رکھتے ہیں اور ہاتھوں کو حرام کاموں سے بچاتے ہیں، پاؤں کو اس طرف حرکت نہیں دیتے جو راہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اپنے شکم کو حرام سے محفوظ رکھتے ہیں، زبان کو وہاں استعمال نہیں کرتے جہاں سے خدا کی معصیت کا اندیشہ ہو. صدر اسلام سے ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک عورت نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اپنے ہمسائے کو برا بھلا کہہ رہی تھی. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے کھانا تہیا کرو اور اسے میری طرف سے کھانا پیش کرو. رسول خدا نے جب اسے کھانا دیا تو اس نے حیرانی سے کہا، اے رسول خدا، میں روزے سے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کس طرح دعویٰ کر سکتی ہو کہ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنے ہمسائے کو مسلسل گالیاں دے رہی ہو اور روزے دار ہونے کا دعویٰ بھی کر رہی ہو؟ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے. خداوند عالم نے روزے میں برے گفتار و کردار سے بھی منع فرمایا ہے. روزہ دار کتنے کم اور بھوکے اور پیاسے کتنے زیادہ ہیں. یہ بات مسلمہ ہے کہ جو شخص روزے کو صرف کھانے اور پینے سے پرہیز تک محدود رکھتا ہے وہ اس عظیم عبادت کی روحانی اور معنوی فیوض و برکات سے محروم رہتا ہے. جس روزے کو روزہ خاص الخاص کہا جاتا ہے، اس میں روزہ دار نہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے بلکہ اپنی نیت اور ارادے کو بھی گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنی سوچ اور فکر کو ایسی غلط راہوں پر نہیں ڈالتا جس سے معصیت اور گناہ کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے. روزے کا بلند ترین مرتبہ یہ ہے کہ روزہ نہ سزا کے خوف سے ہو اور نہ ثواب اور صلے کے شوق میں، بلکہ روزے کا ارادہ اور نیت صرف اور صرف قربت خداوندی ہو. جو روزہ دار صرف اور صرف فرمان خدا کی بجا آوری اور حق عبودیت کو ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، خداوند عالم انہیں ایک ایسی لذت میں سرمست کر دیتا ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کا احساس تک نہیں کرتے. وہ خداوند عالم کی دعوت یعنی ضیافت الہی پر لبیک کہتے ہوئے پروانہ وار اور عاشقانہ انداز سے پورے ذوق و شوق کے ساتھ خداوند عالم کی عظمت کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالات میں نقل ہے کہ جب ماہ مبارک آ جاتا تو رسول خدا کے رخسار مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا، نمازیں زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے اور خداوند عالم کے حضور زیادہ دعا و مناجات اور تضرع گریہ زاری میں مصروف ہو جاتے. حقیقی روزے دار الہی معرفت کے نتیجے میں اپنی روح اور بدن کو حرام سے بچاتا ہے، وہ گناہ کے بارے میں فکر بھی نہیں کرتا، نفس پر شدید توجہ، نظارت اور تزکیے سے اس کی مثال اس ڈھلے ہوئے فولاد کی طرح ہو جاتی ہے جسے سخت سے سخت چیز بھی توڑ نہیں سکتی۔ حقیقی روزہ دار اس تیراک کی مانند ہے جو صرف دریا کے اوپر موجود لہروں میں تیراکی نہیں کرتا، بلکہ وہ دریا کی تہوں میں جا کر گہرائی سے اس کا ادراک حاصل کرتا ہے۔
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات۔
سامعین، اب آٹھویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ رحمتا لأیتا و اطعام الطعام و افشاء وصحبة الكرام بطولك يوم الجأ آملين برحمتك يوم أرحم الراحمين۔
اے معبود، مجھے اس مہینے میں توفیق عطا کر کہ یتیموں پر مہربان رہوں اور لوگوں کو کھانا کھلاتا رہوں، اور بزرگوں کی مصاحبت کی توفیق عطا کر اے آرزو مندوں کی پناہ گاہ۔
رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان مبارک۔
کو ماہ عبادت ہو مبارک، رحمت کی مغفرت کی ساتھ ہو مبارک، دنیا کو بھول کر بنو مہمان خدا کے، اللہ کی بندے سے یہ الفت ہو مبارک، جنت کی طرف جائے گلے کر یہ سفینہ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 اسفند، 8 رمضان المبارک اور 9 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 19 اسفند سن 1214 ہجری شمسی کو مشہور ایرانی عالم دین مرزا محمد مہدی خانساری اصفہان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے اور کئی معروف کتابوں کے مصنف تھے۔ مرزا محمد مہدی خانساری نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، اس کے بعد دیگر جید علماء سے علم حاصل کر کے درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے بعد وہ تدریس اور تالیف میں مصروف ہو گئے۔ 19 اسفند سن 1284 ہجری شمسی کو انہوں نے وفات پائی۔ انیس اسفند سن 1367 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور دانشور اور ماہر علم نجوم و ریاضی ڈاکٹر عباس ریاضی کرمانی کا انتقال ہوا۔ سن 1286 ہجری شمسی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس چلے گئے۔ انہوں نے علم نجوم میں سوربن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر ریاضی کرمانی نے ایران واپس آ کر تہران یونیورسٹی اور دیگر علمی اداروں میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ان کی کتابوں میں حیات و نجوم اور نجوم عالی پر مقدمہ اور مثلثات کروی قابل ذکر ہیں۔ انیس اسفند سن 1391 ہجری شمسی کو ایران کے ایک ممتاز عالم دین آیت اللہ سید مشتبہ موسوی لاری نے وفات پائی۔ وہ 1314 ہجری شمسی میں لار شہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم لار میں حاصل کی اور 1332 ہجری شمسی میں اسلامی علوم کی مزید تعلیم کے لیے قم چلے گئے۔ آیت اللہ موسوی لاری نے قم میں بیرون ملک اسلامی ثقافت کے فروغ کا دفتر قائم کیا، بعد میں جس کا نام بدل کر دنیا میں اسلامی معارف کی اشاعت کا مرکز رکھ دیا گیا۔ اس تبلیغی مرکز کی طرف سے دنیا کے مختلف افراد، اداروں، مدارس اور اسلامی انجمنوں کی درخواست پر کتابیں ارسال کی جاتی ہیں۔ جمہوریہ آذربائیجان کے لوگوں میں آیت اللہ موسوی لاری کی روسی زبان کی کتابیں مقبول ہوئیں اور ان کو متاثر کیا، لہذا آذربائیجان کی سائنس اکیڈمی کی طرف سے آیت اللہ لاری کو باکو یونیورسٹی میں منعقدہ ایک تقریب میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی تھی۔ انیس اسفند سن 1396 ہجری شمسی کو ایرانی بابائے طب امراض چشم پروفیسر علی اصغر خدا دوست نے وفات پائی۔ علی اصغر خدا دوست 1314 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے شیراز میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے بعد شیراز کے ہی میڈیکل کالج میں ممتاز مقام کے ساتھ 6 سالہ میڈیکل تعلیم مکمل کی۔ سن 1341 ہجری شمسی میں حکومت وقت نے انہیں امریکہ میں خصوصی کورس کے لیے منتخب کیا اور وہ امریکہ چلے گئے۔ وہاں ڈاکٹر خدا دوست کو جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے شعبہ امراض چشم میں پہلے اور واحد غیر ملکی معاون ڈاکٹر کے طور پر معمور کیا گیا۔ ڈاکٹر خدا دوست اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جانس ہاپکنز یونیورسٹی کی درخواست کے باوجود ایران آ گئے اور 1346 ہجری شمسی میں انہوں نے پہلی بار ایران میں قرنیے کی کامیاب پیوند کاری کی۔ انہوں نے شیراز میں آنکھوں کا ڈاکٹر خدا دوست خصوصی ہسپتال قائم کیا۔ 8 رمضان المبارک سن 675 ہجری قمری کو عظیم ایرانی منجم اور مفکر نجم الدین علی دبیران کا انتقال ہوا۔ وہ کاتبی کے نام سے معروف تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اطلاع دستیاب نہیں ہے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ عظیم فلسفی اور مفکر خواجہ نصیر الدین توسی نے ان سے درخواست کی تھی کہ مراغے کی رصدگاہ میں آ کر ان کا ہاتھ بٹائیں۔ مراغہ ایران کا ایک شہر ہے جو صوبہ مشرقی آذربائیجان میں واقع ہے۔ مراغہ کی رصدگاہ اس دور کی معروف رصدگاہ تھی۔ کاتبی نے برسوں اس رصدگاہ میں فعال کردار ادا کیا۔ ان کی کتابوں میں جامع الدقائق اور حکمت العین خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ نو مارچ سن 1454 عیسوی کو اطالوی ملاح امیرگو ویسپوچی پیدا ہوئے۔ ان کو جوانی سے ہی سمندری سفر کا شوق تھا۔ انہوں نے 4 مرتبہ ایک ایسی انجانی سرزمین کا سفر کیا جس کا اس زمانے تک کوئی نام نہیں تھا۔ بعد میں ان کے نام پر اس سرزمین کا نام امریکہ پڑ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ امریکہ کو درحقیقت ویسپوچی نے دریافت کیا ہے۔ ان کے سفروں کی تفصیلات کو ایک جرمن جغرافیہ دان مارٹن وولسی مولر نے 1507 میں شائع کیا۔ وولسی مولر نے اپنی کتاب میں یہ تجویز پیش کی کہ اس نئے براعظم کا نام امیرگو ویسپوچی کے نام پر امریکہ رکھا جائے۔ 1512 میں امیرگو ویسپوچی کا انتقال ہوا۔ نو مارچ سن 1992 عیسوی کو صہیونی حکومت اور لیکوئڈ پارٹی کے ایک بانی مناخم بیگن کا انتقال ہوا۔ وہ 1913 میں بیلاروس میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد ایک انتہا پسند صہیونی تھے۔ مناخم بیگن کی شخصیت کی تشکیل میں ان کے والد کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ بیگن نے 12 سال کی عمر میں صہیونی جوانوں پر مشتمل ایک دستہ تشکیل دیا اور فلسطین مہاجرت کے 2 سال بعد سن 1942 میں انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیم ارگون کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس تنظیم نے فلسطینیوں کے قتل عام اور فلسطین سے ان کو نکالنے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1977 عیسوی میں وہ لیکوئڈ پارٹی کی جانب سے پہلے صہیونی وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 1982 عیسوی میں انہوں نے لبنان میں واقع صبرہ و شتیلہ مہاجر کیمپوں میں فلسطینیوں کے قتل عام کا حکم دیا۔ مالی خولیہ بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد 1992 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ نو مارچ سن 1996 عیسوی کو مصر کے بزرگ عالم دین اور مصلح شیخ محمد غزالی نے وفات پائی۔ وہ سن 1917 عیسوی میں مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ محمد غزالی نے 10 سال کی عمر میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا اور پھر الازہر یونیورسٹی چلے گئے۔ انہوں نے 24 سال کی عمر میں وعظ و نصیحت کے شعبے میں اپنی تعلیم مکمل کی اور اصلاحی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ الجزائر چلے گئے اور کئی سال تک ایک یونیورسٹی کی اسلامی معارف کونسل کے سربراہ رہے۔ نیز وہاں اعلیٰ درجات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ وہ اس خیال کے حامل تھے کہ اسلامی و فعال ثقافت اور فکری منصوبہ بندی سے ہی استکباری دنیا کی سیاسی یلغار کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ شیخ محمد غزالی نے ایران کے اسلامی انقلاب کو ہمیشہ مثبت نگاہ سے دیکھا اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کو تمام مسلمانوں کی عظیم کامیابی قرار دیتے تھے۔ وہ ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں تھے کہ دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ ان کو قبرستان بقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول سلامت و دوام ہو وعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اس اللہ کے نام سے کہ جس کے فضل و کرم کا امیدوار ہوں اور اس کے عدل ہی سے ڈرتا ہوں، اسی کے قول پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی رسی پکڑے ہوئے ہوں، اے درگزر کرنے اور راضی ہو جانے والے، میں ظلم و عدوان سے اور زمانے کے تغیرات سے اور پے در پے غموں سے اور پیش آنے والے حوادث سے اور آخرت کے لیے خیر و نیکی کے ذخیرے کی فراہمی سے قبل زندگی ختم ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جس چیز میں بہتری و درستی ہے اس میں تیری رہبری چاہتا ہوں، اور اس چیز میں تیری مدد چاہتا ہوں کہ جس میں کامیابی ہو سہولت ہو، اور میں تجھ سے مکمل صحت و تندرستی کی تمنا رکھتا ہوں کہ جس میں ہمیشہ کی سلامتی بھی شامل ہو۔ خدایا، میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بادشاہوں کے ظلم کے مقابل تیری سلطنت کی پناہ لیتا ہوں۔ بس میری نمازیں اور روزے جیسے بھی ہیں انہیں قبول فرما، کل کے دن اور اس سے اگلے وقت کو میرے آج کے دن اور اس گھڑی سے بہتر بنا دے، مجھے اپنے قبیلے اور قوم میں عزت عطا فرما، خواب و بیداری ہر حال میں میری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو بہترین نگہبان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حضور میں آج کے دن اور اس سے اگلے اتوار کے دنوں میں شرک و بے دینی سے بریت ظاہر کرتا ہوں اور خلوص کے ساتھ تجھ سے دعا کرتا ہوں تاکہ قبول ہو جائے، اور میں ثواب کی امید پر تیری اطاعت پر قائم ہوں۔ پس تو بہترین مخلوق اور حق دائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور اپنی عزت کے صدقے مجھے وہ عزت دے کہ جس میں ظلم نہ ہو، اپنی نہ سونے والی آنکھ سے میری نگہبانی فرما، میرا خاتمہ یوں ہو کہ تجھی سے امید لگائے رکھوں اور میری زندگی کو بخشش پر تمام کر۔
Thank you.